الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور دوسری تمام مخلوق پر اس کو فوقیت عطا کی ہے، اور یہ فضیلت اور فوقیت قائم اور برقرار رہتی ہے اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا پابند رہتا ہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. انسان کی فضیلت اور فوقیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے خود انسانوں ہی کو مقرر کیا ہے، اور وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے. وہ جماعت اللہ کے یہاں پوری کائنات اور پوری مخلوق پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے. اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہدایات لیتے ہیں اور مخلوق کی رہنمائی فرماتے ہیں. فرشتوں میں جو سب سے بڑے درجے کے فرشتے ہیں، جبریل امین، ان کو واسطے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، ان کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ اپنا انسان ہی کو بنایا اور نائب اپنا انسان ہی کو مقرر کیا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں کا مرتبہ وہ پوری مخلوق سے بڑا ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر یہ چپاؤں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل, قرآن کریم میں انہی نافرمانیوں کے مرتکب انسانوں کے لیے فرمایا گیا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور وہ اس کی رضا جوئی کے لیے اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈالتا ہے. اللہ نے انسان کی ضرورتوں کو پسے پشت ڈالنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بہتر سے بہتر طریقے و مقرر کیے ہیں. اور یہ خواہشات جو بہت حقیر اور معمولی سی و چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پسے پشت ڈالنے کا حکم. اگر اس نے احکام خداوندی کی پابندی کی اور شریعت کے مطابق یہ چلا تو پھر اس کے لیے ابد الآباد تک کے واسطے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے ایسے انعامات اور ایسی ایسی راحت اور آسائش کی صورتیں مقرر کی گئی ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے ان فرما بردار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے کبھی ان کا حال سنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا, یعنی آنکھ سے دیکھنے کی بات بھی نہیں ہے اور کان سے سننے کا سلسلہ بھی نہیں ہے اور دل میں ان کے خیال کا گزرنا بھی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں یہ فرشتوں کو نہیں عطا کی جا رہی, یہ انسانوں کو عطا کی جا رہی, اور پھر یہ اتنی مدت کے لیے عطا کی جا رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ انعام کبھی ختم ہونے والا نہیں, بلکہ اس میں دن بدن اضافہ اور اس کے اندر دن بدن زیادتی ہوگی. اور یہی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جائے اور اس کے احکام کو نظر انداز کرے اور ان حقیر خواہشات کے پیچھے پڑ جائے جن کو رد کرنا تھا, تو پھر اس کو عذاب ایسا دیا جاتا ہے کہ اس عذاب کی بھی حقیقت اور نوعیت ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. تو گویا انسان ہی اللہ کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے اور انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مصداق بنتا ہے. فرما برداری کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا کیے جائیں گے. نافرمانی کرے گا تو پھر یہ گرفتار بلا اور مصیبت کا شکار ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت انسان آئے اور چلے گئے, بہت انسان آج موجود ہیں اور ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. وہ انبیاء جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی اور ان کے ذریعے سے انسان کی عظمت کا اظہار فرمایا تھا, وہ نہیں رہے. ان کو بھی اپنا وقت پورا کر کے اور اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا, تو پھر دوسرے انسان وہ کب یہاں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ ان کو بھی جانا ہے. آئندہ بھی بہت سے لوگ پیدا ہوں گے اور ان کے لیے بھی یہاں کے قیام کا ایک وقت مقرر کر دیا جائے گا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دنیا کے لیے قرار نہیں, اور یہاں کی اس آبادی کے لیے بھی قرار نہیں. یہ مزرعۃ الآخرہ, آپ یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کا سامان کر سکتے ہیں, لیکن انسان پر غفلت اس طرح مسلط ہے کہ وہ اس سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. روزانہ جنازے اٹھتے ہیں, ان کو کندھوں پر رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں. قبرستان میں سینکڑوں ہزاروں قبریں, وہ عبرت کا سامان موجود ہوتی ہیں. خود جس میت کو لے کر گئے ہیں وہ بھی ایک مستقل عبرت ہوتی ہے. وہ ایک اچھا خاصا انسان تھا, اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, اور آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ سارے قصے ختم ہو گئے. نہ کاروبار رہا, نہ چلنا پھرنا رہا, نہ تعلقات رہے, بچوں کے تعلق, بہن بھائیوں کے تعلق, بیوی اور شوہر کے تعلق, اور دوست اور احباب کے تعلق سب سے کٹ کر اور سب سے منہ موڑ کر. کسی نے ہزار چاہا ہو کہ یہ رہے لیکن وہ نہ رہ سکا اور چلا گیا, اور ہم بھی نہیں رہ سکتے اور چلے جائیں گے. یہ صورتحال ہمارے سامنے روزمرہ آتی ہے, اور اس کے باوجود ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کا اپنے آپ کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے مستعد نہیں. میں بات اس مجمع کی کر رہا ہوں جو یہاں موجود. یہ قرآن و سنت کے علوم بھی سیکھتے ہیں, اور یہ قرآن و سنت کے علوم کی تعلیم بھی دیتے ہیں, اور خلق خدا کی رہنمائی اور رہبری بھی کرتے ہیں, اور عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. آج ہی ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے, وہاں یہ بات آئی کہ ایمان کی دو حیثیتیں ہیں, ایک ایمان کی صورت ہے اور ایک ایمان کی حقیقت. ایمان کی صورت تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے اور ایمان لے آئے، مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہونے لگے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پھر اس کا ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس نے جو کتابیں اتاری ہیں ان پر ایمان ہو، اس نے جو رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان ہو، اور آخرت پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہو، تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس طرح اس کو ایمان کی صورت حاصل ہو جاتی ہے. اور ایک ہے ایمان کی حقیقت. ایمان کی حقیقت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ میں فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، وہ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے. طبیعت کا شریعت کے سانچے میں ڈھلنا اس طرح ہوتا ہے کہ شریعت نے جس چیز کو پسندیدہ قرار دیا ہے، شریعت نے جس چیز کی ترغیب دی ہے، اور شریعت نے جن چیزوں کی طرف بلایا اور دعوت دی ہے، اس کی طبیعت بھی انہی چیزوں کو پسند کرے، اور اس کی طبیعت میں بھی انہی چیزوں کی رغبت ہو. طبعاً جیسے ہمیں بھوک میں غذا کی رغبت ہوتی ہے، یا پیاس کی حالت میں پانی کی طرف رغبت ہوتی ہے، یا جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آرام کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے، یا ہمیں سردی لگی ہوتی ہے تو ہمیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں گرمی لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں ٹھنڈی ہوا کی طرف رغبت ہوتی ہے. یہ ہماری طبعی چیزیں ہیں، ہر ایک کی یہی کیفیت اور یہی حالت ہے کہ جب بھوک لگے گی تو تقاضا ہوگا کہ کھانا ملے، جب پیاس لگے گی تو تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی کو پانی میسر آئے. تو جس طریقے سے ان چیزوں کی طرف رغبت ہے، اسی طرح شریعت کے احکام کی طرف رغبت ہو جائے. اگر نماز کا وقت آئے تو اب اس کو بغیر نماز پڑھے چین نہ آئے، اگر نماز کا وقت آئے تو اس کی طبیعت میں نماز کے لیے تقاضا پیدا ہو، اور یہ اپنے اس تقاضے کو دبا نہ سکے، یہ اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے طبعاً مجبور ہو جائے، جیسے بھوکا کھانے کے لیے طبعاً مجبور ہوتا ہے، اور پیاسا پانی کے لیے طبعاً مجبور ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے امور شرعیہ کے لیے اس کے اندر تقاضا ہو اور اس کے اندر طلب ہو، اور جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو جائے اس کو چین نہ آئے اور اس کو سکون نہ آئے. اب آپ غور فرما لیں کہ ہمارے اس ماحول میں کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو امور شرعیہ کی طرف اس طرح کا تقاضا اپنے قلب کے اندر محسوس ہوتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے تو اس کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا، وہ نماز کے لیے کا اپنے آپ کو مجبور پاتا، طبعاً مجبور پاتا. یہی حال اور دوسری طاعات کا اور دوسری عبادات کا ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ طبعاً بہت سی چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہیں کہ انسان کی طبیعت ان کو رد کرتی ہے اور ان کی طرف کوئی کشش اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ ان سے اس میں نفرت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، سامنے آگ جلی ہوئی ہے، دو آدمی اس کو پکڑتے ہیں اور آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ کمزور بھی ہے اور یہ ان توانا اور طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آگ میں ڈال دیے جانے سے اس کو تب نفرت ہے، تو اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ دو آدمی پریشان ہو جاتے اور اس کو اٹھا کر وہ آسانی سے آگ میں ڈالنے پر قادر نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس سے سخت نفرت، یہ پوری قوت کے ساتھ دفاع کرتا. تو دوستو سوچنا چاہیے کہ یہ جو گناہ ہیں، آدمی جب گناہ کرے گا، غیبت کرے گا یا کسی کا مذاق اڑائے گا، اس کے ساتھ تمسخر یا استہزاء کرے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو رسوا کرے گا، تو ان حرکتوں کا نتیجہ بھی تو یہ ہوگا کہ آدمی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہاں کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ تو بہت خطرناک ہے، لیکن یہ کہ اس آگ میں ڈال دیے جانے سے سب ان نفرت ہے اور اس طرح ان گناہوں کا ارتکاب کرنے سے طبیعت کے اندر کوئی تنفر نہیں ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے میں بھی مزہ آ رہا ہے، لوگوں کی تذلیل اور توہین کرنے میں بھی پیش پیش ہے، اور غیبت کو اس نے اپنی روزمرہ کی اور ہر مجلس کی عادت بنا رکھا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ طبعاً جس طرح کئی چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، شرعی امور جن سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے ان سے اس کو نفرت نہیں ہے، تو اس کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی نہیں. اور جب اس کی طبیعت شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوتی تو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں. ایمان کی حقیقت تو جب ہی حاصل ہوگی جبکہ طبیعت بالکل شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، جن چیزوں کو شریعت نے پسند کیا ہے تب ان یہ ان کو پسند کرنے لگے، جن چیزوں کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے تب ان یہ ان کو ناپسند کرنے لگے. جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تب کہا جائے گا کہ ایمان کی حقیقت اب آ گئی. اور یہ آپ ہدایہ پڑھنے، آپ جلالین اور بیضاوی اور تفسیر ابن کثیر پڑھنے، اور یہ آپ مشکات اور ترمذی اور بخاری پڑھنے، ان کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں اور ایک کامیاب مدرس بن جائیں اور کامیاب معلم بن جائیں، تو تب بھی یہ حقیقت معلم بننے سے حاصل نہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اور بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ جو بہترین اور قابل مدرس ہوتے ہیں کیا وہ غیبت نہیں کرتے؟ کیا ان کی محفلوں میں لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا ان کی عادت عیب جوئی کی نہیں ہوتی؟ کیا وہ نماز کے لیے اور اسی طرح دیگر احکام اسلام کے لیے ہمہ وقت مستعد چاق چوبند ہوتے ہیں؟ نہیں. ہم نے تو ہوش کی آپ کے درمیان میں سنبھالا ہے، ہم جوانی کی عمر کو آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے پہنچے ہیں، اور جوانی کے بعد اب تک زندگی کے جتنے مراحل آئے ہیں وہ سب ہم نے آپ ہی کے درمیان میں گزارے. ہم باہر کے آدمی نہیں ہیں, ہم باہر کے آدمی نہیں ہیں. باہر کا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے. ہم نے جو اپنی زندگی کے سارے مراحل اسی ماحول میں رہتے ہوئے گزارے اور خود وہی طبیعت کے تقاضوں پر عمل کیا اور شریعت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا, ہم تو انہی تمام مراحل سے گزرے اور گزر رہے ہیں. اس لیے یہ بات کسی ناواقف کی بات نہیں ہے. صاحب البیت ادرا بنا فی, گھر والا جو ہوتا ہے وہ گھر کی حالت کو خوب جانتا ہے اور خوب اس سے واقف ہوتا ہے. تو ہم بھی صاحب البیت ہیں, ہم پر خود یہ کیفیتیں گزرتی رہی ہیں اور گزر رہی ہیں. تو اس لیے دوستو اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اگر صرف ایمان کی صورت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس صورت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن صورت اور حقیقت کے احکام جدا ہیں. صورت قبول تو ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے نجات تو مل جائے گی, جبکہ ہم نے احکام اسلام پر خواہی نہ خواہی عمل کیا اور احکام اسلام کو ہم نے ادا کرنے کی فکر کی, اگرچہ ہماری طبیعت اس کے لیے مستعد نہیں تھی, لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہم نے ان احکام کو پورا کیا تو مغفرت تو ہو جائے. لیکن یہ کہ حقیقت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہونے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ حاصل ہونے والا ہے وہ نہیں حاصل ہو. پڑھنا بھی کافی نہیں, پڑھانا بھی کافی نہیں, رات دن اسی ماحول کے اندر گزارنا یہ بھی کافی نہیں, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت ہے, آپ حضرات تو پڑھتے بھی ہیں, وہاں هو الذی بعث الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یتلو اور یعلمو پر تو ہمارا عمل ہو رہا ہے, لیکن یزکی میں جس اہم مضمون کو بیان کیا گیا وہ تلاوت آیات کتاب بھی اہم ہے اور تعلیم آیات کتاب بھی اہم ہے, اس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں ہے, بلا شبہ وہ اہم ہیں, لیکن انہی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا اور تزکیہ قلب سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا, تزکیہ قلب کی ضرورت کو محسوس نہ کرنا, یہ بہت بڑی غلط ہے. اسی تزکیے سے حقیقت حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ فرما, آپ کو جو حضرات پورا پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے, بلال حبشی کو تان کیا یبن الحبشیہ, یہ تانا تھا ان کے نسب پر. حضرت بلال آزردہ ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری کے اس تان کا ذکر انہوں نے حضرت ابو ذر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ابو ذر نے میری دل آزاری کی اور مجھے یہ تانا دیا کہ تو حبشی عورت کا بیٹا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کتنے بڑے صحابی ہیں، ممتاز ان کا مقام ہے، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، بہت بڑی بات، اے ابو ذر تمہارے اندر انک امرؤ فیک جاہلیہ، انا تحقیق کے ساتھ، اور براہ راست ان کو خطاب کیا انک تمہارے اندر جاہلیت، وہ کفر کو کہتے ہیں، جاہلیت اسلام کو نہیں کہتے، تمہارے اندر کفر کا اثر موجود ہے. حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں اتنی عمر کو پہنچ گیا اور آپ سے وابستہ اور متعلق ہوں، آپ کا خادم ہوں، کیا مجھ میں اب تک جاہلیت کا اثر موجود؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. تو حضرت ابو ذر لرز گئے، کانپ اٹھے، اور انہوں نے پھر اس کی تلافی کی. کس طرح تلافی کی؟ اس طرح تلافی کی کہ زمین میں لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ تم اپنے پاؤں سے میری ناک کو رگڑو اور مجھے اس طرح ذلیل کرو اور خوار کرو تاکہ میں نے جو حماقت کی ہے اور تمہیں نسب کا طعنہ دیا ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے. حضرت بلال اس پر راضی نہیں تھے، اور ابو ذر کا توبہ کرنا اور استغفار کرنا اور حضرت بلال سے معافی مانگنا اس گناہ کی تلافی کے لیے کافی تھا. جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت ابو ذر نے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے مطابق ایسی تلافی کی، ایسی تلافی کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زمین میں لیٹ گئے اور بلال سے کہا کہ تم اپنے پاؤں سے میری ناک کرو. تو دوستو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے آدمی اپنی اصلاح کر پاتا ہے کہ وہ یہ جو خواہشات ہیں اور نفسانیات ہیں اور شیطان کے اغوا کی وجہ سے ہم طرح طرح کی حرکتیں کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور رات دن ہمارا یہی مشغلہ ہوتا ہے، کہیں ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، کہیں ہم خواہش کے غلام بنے ہوئے ہیں، کہیں ہم شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اور یہ تزکیہ جو ہوتا ہے یہ ایسا آسان عمل نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کاوش کرنی پڑتی، اس کے لیے بڑا اپنے آپ کو مجاہدات سے اور نفس کی مخالفتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ تزکیہ گوا ہوتا ہے. حضرات صوفیاء کرام نے اس کے لیے گوا کم سے کم مدت 12 سال مقرر. تو ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے اپنے تزکیے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، ایمان کی صورت آپ نے عطا فرمائی، یہ بھی آپ کا کرم ہے اور آپ کی عنایت ہے، لیکن ضرورت حقیقت کی بھی ہے، اس لیے آپ ہماری حقیقت تک رسائی فرمائیں، ہمیں نفس کی غلامی سے نجات دلائیں، ہمیں طبیعت کی اور خواہش کی غلامی سے نجات دلائیں، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تدبیر بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے.
www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnaf.com